الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے الحمدللہ وہ ہے آخرت کے حوالے سے، اور جیسا میں نے شروع سے ہی آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے جو بنیادی اور دین کے جو کور موسٹ میں، یعنی بالکل بنیادوں اور جڑوں میں جو چیز پائی جاتی ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ توحید اور آخرت ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ ہم نے جب شیطان کے حوالے سے ہم بحث کر رہے تھے تو میں نے آپ کو سورہ حج کی آیت بھی پڑھ کے سنائی تھی، سورہ حج یا سورہ سبا کی، سورہ سبا کی، کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم نے شیطان کو رکھا ہی اس لیے انسانوں کے درمیان، شیطان کو انسانوں کے درمیان اسی لیے رکھا ہے تاکہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ کون سے افراد آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور کون سے آخرت کے بارے میں شک میں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بعض اوقات یہ قرآن کریم کا ایک بڑا عجیب سا وہ ہے کہ جیسے بعض جگہوں پر کہ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، زن زوئے اور نون، اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے عام طور سے گمان، یعنی کہ یقین نہیں ہے لیکن ایک چیز کے بارے میں آپ کو خیال ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ زن ہے. الذین یظنون کہ وہ لوگ جو زن رکھتے ہیں، یعنی خیال رکھتے ہیں کہ انہیں خدا سے ملاقات کرنی. تو یہاں پر لفظ زن کیوں استعمال ہوا کہ اگر کسی انسان کو یہ گمان بھی ہو، یعنی یقین نہ ہو، لیکن اس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ خیال ہو کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے ملاقات کرنی ہے، تو وہ لازمی تیاری کرے گا. یعنی کہ خدا سے ملاقات کی تیاری کے لیے یقین شرط نہیں ہے، گمان بھی کافی ہے. اسی طریقے سے اگر اپوزٹ سائڈ پر آپ دیکھیں اس آیت میں، تو شیطان کے جال میں پھنسنے کے لیے آخرت کا انکار نہیں، آخرت پر شک بھی بہت ہے. جس طریقے سے کہ وہ انسان کے جو خدا سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتا، گمان رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، اٹ از پاسبل، اور یہ چیز بالکل غلط نہیں ہے، وہ تیاری کرے گا اس کی. اسی طریقے سے جو آخرت کا انکار نہیں، منکر نہیں بلکہ شک میں ہے، وہ بھی شیطان کے جال میں پھنس جائے گا. تو آخرت یا یوں کہہ لیں کہ حساب، یا اپنی زندگی میں اکاؤنٹیبل ہونا، رسپانسبل ہونا، اور اکاؤنٹیبلٹی ان فرنٹ آف دا کریٹر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی میں رکھا، جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دیں، اس نے ہمیں ایسا نہیں بنایا ہے کہ بالکل کھلا کھلا چھوڑ دیا. ایحسب ان لم یقدر علیہ احد، یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، کوئی ان پر اتھارٹی نہیں رکھتا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو واچ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ چیز، اس کا یقین ہونا چاہیے، یعنی جو اس بارے میں شک میں بھی مبتلا ہوگا وہ پھنسے گا شیطان کے جال میں. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات تھی. تو پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے جو پوائنٹ آف ویو رکھا تھا مین، وہ یہ تھا کہ اس زندگی میں ایک ایسی قوت ہے کہ جو آپ کو معصیت اور خطا کی طرف کھینچتی ہے، یعنی جو رائٹ پاتھ ہے اس پر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس صراط مستقیم پہ نہ رہیں، سبیل الہی پہ نہ چلیں بلکہ ڈیویٹ کر جائیں. اس ڈیویٹ کرنے کو ہی معصیت کہا جاتا ہے، عصیان اور معصیت، یعنی ڈیویٹنگ فرام دا رائٹ پاتھ. وہ قوت، اس قوت کا نام کیا ہے؟ شیطنت. بیسیکلی دیٹ فینومینن ایگزسٹس ان دس لائف، لیکن شیطنت کتنوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے وہ بے تاش ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف ابلیس نہیں ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں بہت جگہوں پر لفظ شیاطین آیا ہے، پلورل آیا ہے. شیاطین جن و انس آیا ہے، یعنی جن کے معنی اگر آپ وہ جن جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جن بنیادی طور پر سم ہڈن کریچر جو آپ کی نظروں کے سامنے نہیں، تو جو بہکانے والے ہیں، صحیح رستے سے ہٹانے والے ہیں، کبھی وہ ظاہری طور سے نظر آنے والے انسانوں میں ہوتے ہیں اور کبھی ان میں ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے. تو بیسیکلی جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس زندگی میں حق کی راہ سے ہٹانے والی، وہ کیا ہے؟ شیطنت ہے. اور شیطنت کی مینیفیسٹیشن بہت سوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو حق سے ہٹائے. یعنی جیسے آج کل کے دور میں مثال کے طور پر میڈیا ہے، یہ ایک شیطان ہے کہ جو آپ کو فوکس کو آپ کو صحیح چیز تک پہنچنے ہی نہیں دیتا. یعنی آپ اس جملے میں غور کیجئے گا کہ میڈیا کا جو اولین فریضہ ہے کہ آپ صحیح جگہ تک نہ پہنچیں، بلکہ ہمیشہ آپ کی نظر جو ہے وہ ادھر ادھر گھومتی رہے، صحیح بات کبھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے. تو یہ شیطنت کا ایک مظہر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس پر ہم نے پچھلی دفعہ بات ختم کی تھی، وہ یہ کہ کیا خدا نے انسانیت کو شیطانوں کے حوالے کر دیا ہے، یا اس کا کوئی اپوزٹ دوسرا بھی نظام موجود ہے. تو میں نے آپ کو خاص طور سے سورہ مومن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی، شروع کی آیتیں، کہ جس میں یہ بات ہے کہ نہیں، جس طریقے سے کہ شیاطین جن و انس انسان کو صحیح رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ جو مومن ہیں ان کے اوپر ملائکہ مقرر ہیں جو انہیں صحیح رستے پر باقی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں دونوں چیزیں، کہ وہ ملائکہ نہ صرف مومنین کے لیے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں بلکہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور میں نے اس میں دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک سورہ مومن کی ہے، ایک اس کے بعد والی سورت کی ہے، سورہ حامیم اب سجدہ، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لیکن اس کی شرط سخت ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا، ثم استقاموا، اس پہ استقامت کی، اس پہ مضبوطی سے جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ صرف نبی پر آتے ہیں، نہیں، جو کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کرے، اس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں جنت کی، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تو دونوں چیزیں موجود ہیں. یعنی اگر ہم مومن ہیں تو ایک پوری ٹیم ملائکہ کی ہے جو آپ کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات غلط کام کرتے ہیں، لیکن کوئی چیز ہوتی ہے جو ہمارا اور اس کے درمیان کٹ آف کر دیتی ہے.
مومن کو ڈیفائن کیجیے.
مومن یعنی کہ جو خدا کے پیغام پر دل سے ایمان رکھتا ہو. یعنی کہ مومن اسے کہتے ہیں جسے امن سے نکلا ہے، کہ جو خدا اور خدا کے پیغام کے ساتھ حالت امن میں ہو، ایٹ پیس ہو، وہ مومن ہے. کہ جو کچھ بھی خدا نے کہا ہے اس کی طرف سے اس کے دل میں کوئی بے چینی نہ ہو، اسے مومن کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں، یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ اس زندگی میں جب ہم چل رہے ہیں، اور یہ زندگی کیا ہے، یہ ہمارے لیے سراسر امتحان ہے، رائٹ فرام برتھ ٹو ڈیتھ، یہ پورا کا پورا امتحان ہے. اس میں ریوارڈ کہیں بھی نہیں ہے، اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس زندگی میں کوئی چیز ریوارڈ نہیں ہے، ہر چیز آزمائش ہے، ہر چیز آزمائش ہے. کہ کسی کو اگر مثال کے طور پر کچھ مل رہا ہے، کسی کے ہاتھ سے جا رہا ہے، کچھ ہے، سب کا سب آزمائش ہے. ریوارڈ اس کے بعد ہے،
تو پنشمنٹ بھی نہیں ہے. اگر ریوارڈ
حقیقتاً نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو اپنے برائی کی وجہ سے، جسے آپ کہہ رہے ہیں مکافات عمل ہے، یعنی ایک انسان ہے، جیسے بہت ساری اسٹوریز آپ پڑھتے ہیں نا، بہت سارے واقعات ہیں کہ بہت برا شخص تھا، اپنی برائی کی وجہ سے ایک سختی میں پڑا، وہاں سے اس نے عبرت حاصل کی، بہت اچھا انسان بن گیا. مطلب نو پرماننٹ ریوارڈ، نو پرماننٹ پنشمنٹ، بلکہ ہر چیز ایک ٹیسٹ ہے اور ایک اپرچونیٹی ہے. یعنی جتنا کچھ بھی ہماری زندگی میں آتا ہے اس کے دو پہلو ہیں، یا وہ آزمائش ہے، اور اس کا دوسرا رخ یہ کہ اپرچونیٹی ہے، موونگ ٹورڈز گڈ اور بیڈ دونوں.
جب لوگ کرائم کرتے ہیں
جی
پھر اس کے بعد جیسے جو لا اینڈ آرڈر سزا دیتا ہے تو وہ پنشمنٹ نہیں ہوا
نہیں ہمارا نہیں خدا کے نظام کی بات کر رہا ہوں
ہاں
انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کی بات نہیں کر رہا ہوں
نہیں تو یہ اس کے حساب سے نہیں کہہ سکتا کہ آخرت میں اس کا پنشمنٹ کم ہو جائے گی
دیکھیے مثال کے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے چوری کی چوری کرنے کے نتیجے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا بظاہر پنشمنٹ ہے لیکن یہ الٹیمیٹ پنشمنٹ نہیں ہے اگر وہ اسی وقت توبہ کر لے تو خدا اس چوری کے اثرات کو ختم کر دے گا
تو جیسے کہ بہت اگر بہت زیادہ بڑے گناہ ہیں جیسے کہ مطلب ریپ ہوتے ہیں انڈیا میں یا پھر اور جو ہے جیسے صدام تھا فار ایگزامپل تو اگر یہ لوگ بھی معاف اگر استغفار کر لیں
تھیوریٹیکلی از پاسبل بٹ پریکٹیکلی ناٹ یعنی اس کی اس سے بڑی مثال نہیں دی جا سکتی کہ جب یزید نے اہل بیت کو رہا کیا تھا اور اس کے بعد پھر اس نے امام سجاد علیہ السلام کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے برابر بٹھایا اور پھر اس وقت خون بہا دینے کی آفر کی تو امام نے ظاہر ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا پھر اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے مجھے بتائیں کہ کوئی میرے لیے رستہ ہے میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ نماز غفیلہ پڑھا کرو جو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے تو جو روایت میں ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مطمئن رہیے اس کو اس کی توفیق نصیب نہیں ہوگی یعنی کہ ہر ایک کے لیے کیونکہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا وہ کافر ہے یہ ایسے ہی امام رضا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کون تھا ایک سردار تھا کسی اس کا فوج کا عباسی فوج کا تو اس کے بارے میں پتہ چلا اس سے ملاقات ہوئی کہ رمضان کے دنوں میں وہ کھا رہا ہے تو پوچھا کہ کیا بات ہے تم روزہ نہیں رکھتے تو اس نے کہا کہ مجھے اب پتہ ہے کہ میرے کسی روزے کا فائدہ ہونے والا نہیں یعنی میں اتنا گناہگار ہو چکا ہوں کہ اب مجھے پتہ ہے روزہ رکھوں نہیں رکھوں مجھے جہنم میں ہی جانا ہے تو انہوں نے پوچھا کیا گناہ ہے تو اس نے بتایا تفصیل سے کہ مامون نے بلایا یا ہارون نے بلایا جو بھی تھا اس نے اور 60 مومنین کو قتل کرایا میرے ہاتھ سے آپ میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں اس کے بعد تو امام نے فرمایا کہ تیرا خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا اس گناہ سے بدتر ہے جو تو نے جو تجھ سے سرزد ہوا تھا تو بات یہ ہے کہ خدا نے اس زندگی میں دروازے نہیں بند کیے ہیں کسی بھی چیز کے دروازے نہیں بند کیے ہیں اور اسی لیے نا کہ ہر جو کچھ بھی میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے بیسیکلی وہ ٹیسٹ ہے اور ہماری رسپانس پر پھر کچھ نئی چیزیں اس کے آگے آتی ہیں یعنی کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ریوارڈ یا پنشمنٹ ہے لیکن ہم حقیقتاً وہ ٹیسٹ ہے کہ جیسے آپ نے کہا جی میں نے یہ اچیو کر لیا وہ اچیو کچھ بھی نہیں کیا ہے مطلب وہ ایک نئے مرحلہ امتحان میں پہنچ گئے ہیں
میں وہی ابھی کچھ دن پہلے مولانا شہریار آبادی کا ہی دیکھ چکا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی جیسے کہ ارتھ کویک آتا ہے یا پھر کچھ ہوتا ہے یا پھر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس میں تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے عذاب بھی ہو سکتا ہے امتحان بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی بلندی کا سبب بھی ہو سکتا ہے یا پھر پستی کا سبب تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب اور امتحان
بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے یعنی کہ یہ زندگی شروع سے میں بھی ایک آیت بھی پڑھتا ہوں شروع سے آخر تک امتحان شروع سے آخر تک امتحان اور ہر وہ اسٹیپ جسے آپ ریوارڈ یا پنشمنٹ کہتے ہیں دیٹ اوپنز اپ اے نیو ٹیسٹ فار یو اینڈ می ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر میں اور آپ یہ سوچیں گے جی میں نے پی ایچ ڈی کر لیا میں بڑا خوش ہو گیا جی میں نے بڑا یہ اچیومنٹ نہیں ہے لگ رہا ہے اچیومنٹ اب اس مرحلے تک پہنچنے کے بعد آپ کے اوپر امتحان کا ایک نیا دروازہ کھل گیا کہ اب آپ جیسے بیہیو کریں گے پھر اس کے بعد اگلی چیز آ جائے گی آپ کے ہمیں بہت اچھی جاب لگ گئی کوئی ریوارڈ نہیں ہے بلکہ آپ اس جگہ تک پہنچے وہ ایک امتحان کا نیا ایوینیو آ گیا یا اسی طریقے سے ایک انسان ہے کہ اس کی زندگی مشکل میں پڑ گئی یہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے حقیقتا بلکہ اس کے لیے امتحان کا ایک دوسرا راستہ کھل گیا
تو سب کچھ امتحان
بالکل. ایون جو نبوت و رسالت ہے یہ بھی رسپانسبلٹی اینڈ ایگزامینیشن ہے. ہم جو ہیں یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں نا کہ خدا نے ان کو تو اتنا دے دیا, ان کو یہ بنا دیا, ان کو وہ بنا دیا, ان کو کچھ بھی نہیں بنایا.
نہیں حیدر بھائی جی, امتحان تو پھر اسی کا ہونا چاہیے جو مومن ہے, جس کو یقین ہے اللہ پہ.
ہر انسان کا
امتحان, جو انسان, جو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو انسان ویسے ہی گنہ گار ہے تو اس کو اگر اللہ نے مان لیجیے کوئی دولت دے دی یا کچھ اس طرح کا دے دیا تو وہ امتحان اس کے لیے کیا ہوا؟ وہ تو ایتھیسٹ ہے فار ایگزامپل, اس کو فرق نہیں پڑتا. اس کو اگر کسی مشکل میں ڈال دیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا, اس کے ساتھ کوئی پرابلم,
کیوں وہ نہیں سوچتا کسی چیز کو؟ مطلب اس کے لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہو اور اس کے بعد پھر وہ سوچے کہ مجھ سے کوئی غلطی بھی ہے, مطلب یہ ٹھیک ہے, خدا کا تصور نہیں ہے.
اس کا امتحان کس کے اگینسٹ ہے؟ جیسے ایک مومن کا امتحان تو اللہ کے اگینسٹ ہے کہ اللہ کو یاد کرو یا اپنی اس کو دیکھو.
اصل میں امتحان ہم سب کا اپنی انسانیت کے حوالے سے, مطلب وی آر آن اے جرنی آف سیلف ایکسپلوریشن, اور جب ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پہچان لیں گے تو اپنے رب کو بھی جان لیں گے. جرنی یہ, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یہ جرنی ہے. تو یہ سیلف ایکسپلوریشن کا جرنی ہر انسان کے لیے ہے, یہ صرف اس میں مسلمان مومن اس کی قید نہیں ہے. ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ اسی طریقے سے کہ اس کے لیے ایک تربیت ہے, ایک امتحان ہے, کہ یہ چیز, اور خدا کا نظام پوری کی پوری ایفرٹ ہی کرتا ہے کہ تمام انسانوں کو بیسٹ پاسبل رزلٹ اور آؤٹ کم تک لے آئے, تمام انسانوں کو, چاہے وہ بظاہر خدا کو مانتے ہوں یا نہیں مانتے ہوں. یعنی خدا انسانیت کا خدا ہے, یہ تھوڑی ہے کہ خالی جیسے ہم بظاہر مسلمان ہیں ان کا خدا ہے, باقی خدا نہیں.
مومن سے مطلب,
ہاں نہیں, مومن کے لیے معاملات الگ ہیں, مطلب ہر ایک کے لیے معاملات الگ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی انسان خدا کو نہیں مانتا یا نہیں سمجھتا, اس کے لیے معاملات الگ ہیں. جیسے پرچے نا, ہر گریڈ کا الگ الگ پرچہ ہوتا ہے نا, تو اسی طریقے سے ڈفرینٹ گریڈس کے ڈفرینٹ امتحانات ہیں, لیکن امتحان سے الگ ہٹ کے کوئی نہیں. جیسے کہ جی
نہیں نہیں سوال تھا, جو پھر یہ جنگل میں رہتے ہیں لوگ, ان تک ابھی تک ہدایت کیوں نہیں پہنچی پھر؟ اللہ کا الگ قسم سے امتحان
ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ابھی تک انسانیت کے درجے تک ہی نہ, مطلب بظاہر ہیومن بینگز لگ رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے کہ خدا کی نظر میں انسان ہونا ایک معیار پہ پہنچنے کو کہتے ہیں, میبی یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. اور یہ نہیں کہ قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کا تم سے ذکر ہی نہیں کیا, تمہیں بتایا ہی نہیں کون کون لوگ کہاں پر انبیاء ہم نے بھیجے. یعنی ہمیں تو صرف ان نبیوں کا پتا ہے کہ جو اس مڈل ایسٹ کے راتے میں ہیں, باقی اس کے بعد کہاں ہیں. یعنی کہ بلکہ ایون شہید مطہری نے لکھا ہے یہ کہ میں نے علامہ طباطبائی کو وہ کتابیں دی تھیں, اپنشد اور بھگوت گیتا وغیرہ, تو انہوں نے اس کو پڑھ کے تعجب کا اظہار کیا کہ اتنے اعلیٰ مطالب اس میں موجود ہیں. یعنی تقریباً وہی ہے جو نبوت ہے. یا اسی طریقے سے میں اس کو پڑھ رہا تھا, یعنی کہ ایک زمانہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے پیغمبر اکرم کے درمیان کا, کہ جس میں بظاہر کوئی نبی نہیں ہے لیکن یہ بہت سارے دوسرے قسم کے لوگ گزرے. تو آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہو نیو پلیٹونزم. نیو پلیٹونزم کا مطلب کیا ہے کہ نو افلاطونیت کے, ایک تو افلاطون کا پلیٹو کا وہ تھا جو 300-400 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے گزرے. پھر ایک شخص تھا پلوٹینس, اسی نے افلاطون کے نظریات کو لے کے ریفائن کیا ہے, لیکن صرف مسٹیسزم کے حوالے سے, نہ کہ دوسری چیزیں. اس کی جو باتیں ہیں بالکل وہی ہیں جو آپ کا دین کہتا ہے. مطلب مجھے حضرت علی علیہ السلام کے وہ خطبہ یاد آ گیا کہ جس جو آپ نے صفات اور افعال خدا کے حوالے سے دیا, یعنی کہ جو دا ون ہے, جو ریالٹی ہے, وہ اس طریقے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. سمپل ریالٹی ہے جو ہمارے پھر ملا صدرہ وغیرہ نے جو باتیں کی ہیں آ کے. تو یہ سب چیزیں تو ہیں اپنی جگہ پر, ہم اسے ہم جتنا زیادہ وہ کرتے ہیں مطلب کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں دین کو, ایسا نہیں. اور یہ چیز کب ہمیں نظر آ جائے گی؟ یہ چیز آپ کو نظر آئی ہوگی اس وقت جب اگر آپ حضور کے زمانے کی ہسٹری کو دیکھیں کہ اس وقت سب سے بڑے دعوے دار کون تھے دین کے, جب پیغمبر اکرم کا وقت تھا آپ کے آنے کا, اور سب سے بڑے دین کے دعوے دار کون تھے؟ جی
پرشنز,
یہودی, بنی اسرائیل جو باقاعدہ فلسطین سے آ کے جنہوں نے مدینہ میں رہائش اختیار کی کہ مدینہ نبی کا شہر ہے, یثرب جو ہے, کیا ملا ان کو اس دین سے؟ جب وہ پیغمبر آ گیا ظاہر ہو گیا ان کے حصے میں کیا آیا؟ اور جتنا بھی مطلب وہ لوگ جو کہیں سے جن کا کچھ تھا ہی نہیں حساب کتاب, سمجھ لیں گے جو اس معاشرے کے بدماش لفنگے لوگ تھے بجائے, وہ اسلام کے دائرے میں آئے. اسی اچھا اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خود امام حسین علیہ السلام کے وقت کہ جو بڑے بڑے سارے لوگ تھے اکابرین اور فلاں 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 سب رہ گئے, اور وہ سارے لوگ آپ کے ہمراہ ہو گئے کہ جن کا پتہ ہی نہیں تھا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ بھی یہ ریپرزنٹیشن ہے, صہیب از روم, جیسے کہتے ہیں نا صہیب از روم, بلال از حبشہ, سلمان از فارس, یعنی کہ دور دراز کے علاقوں سے کہ جو بالکل کچھ نہیں تھا وہ پیغمبر کے ساتھی بنے ہیں. یا اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے اس میں کہ وہاب, جون, اور اس قسم. تو یہ قطن کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم اگر یہ بک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بظاہر مسلمان ہیں تو سارا کا سارا کچھ ہمیں کو مل رہا ہے, نہ یہ پہلے کبھی ہوا ہے اور ابھی بھی یہ سنت خدا نہیں ٹوٹے گی. تو ہم اگر ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے کو اس معیار پہ لائیں تاکہ جب کوئی فیصلہ کن مرحلہ آئے تو ایکسکلوڈ نہ ہو جائیں. خالی آپ کی جو پیڈیگری ہے کہ میرے 50 پشتیں مسلمان تھیں یا میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا یا میں یہ نمازیں پڑھتا ہوں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے, سب جتنے یہودی عیسائی تھے اہل کتاب تھے سب باہر ہو گئے, ان میں سے چند ایک کو لے چھوڑ کے کسی نے پیغمبر کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اب میں اس کی طرف آتا ہوں جو ہمیں بات کرنی ہے آج انشاءاللہ. اور وہ یہ کہ جب ہم نے دنیا کی زندگی کا ایک سسٹم سمجھ لیا کہ یہ شروع سے آخر تک ایک آزمائش ہے, ہر چیز جو خدا کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیں ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے ٹو گو اپ, بلند ہونے کے لیے, بہتر ہونے کے لیے. اب ہم اس طرف آتے ہیں, یعنی آخرت سے اب مزید قریب ہو جاتے ہیں, اور اب اس چیز کو سمجھتے ہیں ایگزٹ فرام دس ورلڈ, یعنی جس عالم میں, جس دنیا میں, جس زندگی میں ہم سب رہ رہے ہیں. تو آخرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ بظاہر لوگوں کے لیے کہ ہمیں اس زندگی کو چھوڑ کے جانا ہے, یعنی اس بات کا سمجھنا پہلے مرحلے پر کہ ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں, ہم یہاں پر ایک محدود مدت کے لیے ہیں اور یہاں سے نکلنا ہے. لیکن اس حوالے سے قرآن کے بیانات جو ہے نا وہ کافی مسٹیریس ہیں, لائک ایوری کنسیپٹ, کہ ہر کنسیپٹ جو ہے وہ قرآن کا دیکھنے میں بہت زیادہ آسان اور سمپل سا لگتا ہے لیکن اس کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. قرآن کریم انسان کے کنٹیکٹ ود دا ادر ورلڈ, یہ لیونگ دس ورلڈ کے حوالے سے تین مختلف لفظ استعمال کرتا ہے. پہلا لفظ ہے اجل, الف جیم اور لام. دوسرا لفظ ہے توفا, تے واو فے اور یہ اور فے پر الف, توفا, جس کو ہم بھی کہتے ہیں نا متوفی, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور تیسرا لفظ ہے موت. اگر ترجمہ پڑھا جائے تو ترجمے میں یہ بات لگتی ہے کہ یہ تینوں باتیں ایک ہی ہیں, لیکن نہیں, ٹوٹلی ڈفرنٹ کنسیپٹس ہیں. تو آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس بات کو سمجھا دیا جائے, اس کو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا جو ہے وہ اس دنیا سے مطلب نکلنے کا ایگزٹ کا کیا فارمیٹ ہے, یا اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے. اجل کے لفظی معنی ہوتے ہیں مدت کے، یعنی فکسڈ ٹائم پیریڈ کے. تو جب لفظ اجل ہے یہ قرآن کریم میں امت کے لیے بھی آیا ہے، لکل امتن اجل، اور نفس کے لیے بھی آیا ہے، یعنی ہر جان کو، ہر انسان کو، اس کے لیے بھی اجل ہے، اور ہر امت کے اور ہر قوم کے لیے بھی اجل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی قوم جب بن رہی ہے، کوئی بھی قوم جب موجود ہے، تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اس قوم کو جانا ہے، مطلب وہ ٹائم پیریڈ اٹرنل نہیں ہے، اس کا خاتمہ ہونا ہے. اور اسی طریقے سے ہر نفس کے لیے بھی اجل ہے، کہ جیسے خود پیغمبر کے حوالے سے بھی یہ بات آئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے یا اس میں نہیں رہو گے تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے، ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے. اچھا، میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ جس میں ہر انسان کے حوالے سے یہ ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورہ منافقون کی آخری آیت. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، يُؤَخِّرَ یعنی تاخیر کرنا، مہلت دینا، ڈیلے کرنا. اللہ ڈیلے کرنے والا نہیں ہے. اذا جاء نفسا اجلها، جب ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، خدا کسی نفس کو، نفس یعنی جان، ہر انسان کی اپنی جان، کہ اس کو مہلت دینے والا نہیں ہے، اس کے لیے ڈیلے کرنے والا نہیں ہے، کب مہلت دینے والا نہیں ہے، اذا جاء اجلها، جب اس کی مدت آ جائے، اس کی اجل آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم پہلا اسپیکٹ ہے سمجھنے کا اس لائف کے اینڈ کا، کہ ہم سب اس لائف میں ایک معینہ مدت کے لیے ہیں. اور اس، اور یہ مہلت کی بات کیوں آئی، کہ ود ان دیٹ ٹائم پیریڈ جو کرنا ہے کر لو، یعنی جب وہ وقت آ جائے گا، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی، جب وہ ٹائم کٹ آف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملنے والی، پھر نہیں کہ میں اب مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اچھا، اس میں اجل کے حوالے سے ایک بہت انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے، کہ جو فوراً ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے، کہ جب ہم اجل کی بات کر رہے ہیں، ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں، تو از دیٹ ٹائم پیریڈ فکسڈ اور ویریبل؟ اری بات سمجھ، یعنی کیا یہ ٹائم پیریڈ اس طریقے سے فکسڈ ہے کہ جناب اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ کے بعد، از اٹ فکسڈ یا ویریبل ہے؟ یہ چیز چینج ہو سکتی ہے،
چینج ہو سکتی ہے جواب،
جی
چینج ہو سکتی ہے نا، جیسا کہ صلہ رحمی کی. تو
جی، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اجل بالکل فکسڈ نہیں ہے، ریجڈلی فکسڈ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک گھڑی آپ کے پاس ہے، آپ کو کسی نے ایک واچ تحفے میں دی، تو اس گھڑی کا چلنا اس بات پر منحصر ہے کہ میں اس کا کتنا خیال رکھتا ہوں. اگر میں مثال کے طور پر گھڑی لوں اور لیتے ہی اسے پانی میں ڈال لوں، دو منٹ میں رک جائے گی، اور اگر میں اس کو صحیح طریقے سے خیال رکھوں تو 20 سال تک چلتی رہے گی. تو اسی طریقے سے انسان کے نفس کے حوالے سے بھی جو اجل ہے، جو مدت ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا صلہ رحمی کی وجہ سے، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی زندگی کے 3 سال باقی رہ گئے اور وہ صلہ رحم کرے تو خدا 3 کے 33 کر دیتا ہے، یا اس کا ریورس قطع رحمی کی وجہ سے، کہ اگر کسی کی زندگی کے 30 سال یا 33 سال باقی رہ گئے ہیں، وہ قطع رحم کرے تو 3 سال. قطع رحمی موت کو یا انتقال کو جلدی لاتی ہے، صلہ رحمی عمر کو بڑھاتی ہے. صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی یعنی کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا. صلہ رحمی، صدقات، خیرات، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک بالکل واضح، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ان حدیثوں کے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اجل کے حوالے سے, اور وہ یہ کہ انسان اگر اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھے تو بھی اس اجل میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ شخص جو اپنی جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھتے, تو امام نے فرمایا یہ ایک طریقے کی خودکشی ہے, سوسائڈ ہے, کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے جسم کو مطلب خراب غذائیں اس میں ڈالے, حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہ رکھے, یہ ساری یعنی کہ وہ سارے کام کرے کہ جس کی وجہ سے جسم کی صحت خراب ہو جائے, تو یہ بھی ایک قسم کی خودکشی ہے, اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے مارنا. تو یعنی کہ اس میں اجل کے حوالے سے, لیکن کیا اس کا مطلب اب دوسرا پوائنٹ آف ویو, کہ کیا اگر ایک شخص جو اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتا ہے یا صلہ رحمی کرتا ہے, ول ہی لیو فار ایور؟ نو, اجل از ان اٹس پلیس. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ صلہ رحم اور کرتے جائیں اور اپنے جسم کو صحیح رکھیں تو آپ ہمیشہ رہیں گے, نہیں, اجل پھر بھی ہے, یعنی ایک وقت کے بعد یہاں سے نکلنا ہے, چاہے عمر نوح کیوں نہ ہو, لیکن ایک وقت کے بعد یہاں سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا میسج یہ کہ کوئی انسان اس زندگی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, اس پورے فریم آف لائف کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, بلکہ تمہاری اصل زندگی کہیں اور ہے. اور جیسے آغاز وادی عملی نے اپنے درس میں ایک بات کہی کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ قرآن کریم میں کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت, کہ جب ستارے ختم ہو جائیں گے, سورج اندھا ہو جائے گا, زمین پیس ڈالی جائے گی, زمین برابر کر دی جائے گی, تو وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی سیٹ اپ بنایا گیا ہے یہ در حقیقت انسان کی اکیڈمی ہے, اس کی تربیت کے لیے. جب تربیت ختم ہو جائے گی تو اکیڈمی بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ ہم میں سے کسی کا گھر نہیں ہے. اور جیسے اسکول ہے کہ اسکول سے ایک وقت کے بعد ہر ایک کو نکلنا ہے, اسی طریقے سے یہاں سے نکلنا ہے اور اپنے گھر جانا ہے جو کہ کہیں اور ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا کنسیپٹ کیا ہے؟ اجل, ایک معینہ مدت. اور یہ اجل اس طریقے سے ریجڈلی فکس نہیں ہے, بلکہ انسان کی نیکی اور انسان کے ظاہری اعمال کا اس پر اثر پڑتا ہے. یعنی کہ جیسے جب جن علاقوں میں جب میڈیسن نہیں تھی یا میڈیکل نہیں تھی تو ایوریج 40 سال تھی, آج 80 سال ہو گئی. تو خدا نے اس چیز کو منع نہیں کیا کہ اگر آپ صاف پانی پئیں اور اچھی غذا کھائیں اور صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں تو میں اس کو اضافہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں, لیکن اسٹل یو ہیو ٹو گو, یہ ایک بات. دوسری چیز ہے توفع. توفع کا بھی لفظ جیسے سورہ سجدہ کی آیت میں آیا ہے, ملک الموت الذی وکل بکم, کے ایک ملک الموت ہے جو تم پر موکل ہے, اور یتوفاکم, وہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ متوفی کرتا ہے. توفع کا مطلب انتقال ہے. اچھا, اس کے تھوڑا سا اگر آپ لٹرل بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, وفا. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا وفا اور وفاداری. وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسے وفادار کہا جاتا ہے؟ لیکن میننگ کیا اس کے, مطلب واٹ از دا ایکٹ بیہائنڈ دس ورڈ؟
کہ جو اسے آپ کہیں گے اپنی زبان سے جو کہتا ہے تو اس چیز کو نبھاتا ہے.
مطلب جو بھی چیز ہے اس کا پورے کا پورا بغیر کمی بیشی کے دوسرے کو لوٹا دینا یا دے دینا. عہد کیا ہے؟ عہد جو ہے کووننٹ, یعنی میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور دونوں کے درمیان ایک پیکٹ ہے, کووننٹ. میں کب وفادار کہلاؤں گا؟ جب میں وہ عہد پورے کا پورا آپ کو دے دوں بغیر کمی بیشی کے, نہ کم کروں نہ زیادہ کروں. تو وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو ادا کر دیں بغیر کمی بیشی کے. تو توفع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خدا بغیر کسی کمی بیشی کے اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل کرے گا. ٹھیک ہے, یہ دوسرا کنسیپٹ ہے کہ جب ہم, یعنی ایک ہے معینہ مدت, کہ معینہ مدت پوری کرنے کے بعد یہاں سب کو جانا ہے, اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو نلیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک انسان ہے کہ جو بہت اچھے طریقے سے صحت کے طریقے سے رہتا ہے لیکن 80-90 سال کو پہنچے گا, جسم ہی اتنا ڈکے کر جائے گا کہ پھر اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہو. تو اجل ہے, لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے, متوفی ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بغیر کسی کم و بیشی کے پورا انسان منتقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ انسان کون ہے, میں سورہ سجدہ کی آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں, اس میں بڑا انٹرسٹنگ یہ پوائنٹ ہے.
اس کا تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں بنا کسی,
میں اسی کو اسی کو
تو اس کے ساتھ ایک سوال بھی آ رہا تھا, آپ بتا رہے اس میں
جی دیکھیں یہ توفا جی انتقال جیسے آپ کہتے ہیں
جی,
اس کا ترجمہ انتقال. آیت نمبر 10 سورہ سجدہ, سجدہ کا نمبر 32. وقالو, یعنی کہ یہ لوگ آگے کہتے ہیں پیغمبر سے, تم سے, اذا ظللنا فی الارض, جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ تقریباً ایگزیکٹ ترجمہ کروں. اذا ظللنا, ظلل یعنی گم ہو جانا, ادھر ادھر بکھر جانا. اذا ظللنا فی الارض, کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے, اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِید, کیا اس کے بعد ایک نیو کریشن ہوگی. یہ سوال ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ہے جو یہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے, یعنی کہ جب مر گئے مٹی ہو گئے, پتہ بھی نہیں کہاں سے کہاں مٹی چلی گئی ادھر سے ادھر, تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی ملے گی, دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِید, کیا ایک جدید خلقت ہوگی, نیو کریشن ہوگی. بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ, خدا کا جواب یہ ہے کہ نہیں, بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کر رہے ہیں. یعنی اگر یہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہوتے تو اس قسم کی بات نہیں کرتے کہ ہم زمین میں گم ہو جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں, تو یہ کیا نان سینس ہے کہ ہم زمین میں گم ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی
جی؟
یعنی خدا جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو اس انتقال کے مرحلے سے گزار کے اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں, تو جب سے کہیں گے کوئی آپ سے کہے جی میرے گھر میں آئیے آپ, تو ہم کہیں میں کھو جاؤں گا رستے میں, ادھر ادھر کہیں غائب ہو جاؤں گا, تو کہیں عجیب بات ہے. تو اس کا جواب کیا ہے خدا کی طرف سے, بلہم بلقاء ربہم کافرون, اگر یہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں سوچتے ہوتے, یقین رکھتے ہوتے, تو یہ اس قسم کی فضول بات نہیں کرتے. اب جواب اور ہے, قل, اے پیغمبر کہہ دو, یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, یتوفاکم, یتوفاکم تم کو متوفی کرتا ہے, تم کو نہ کہ تمہارے جسم میں. صحیح, جواب کیا ہے کہ جو تمہارا ایسنس ہے, جو تم ہو, وہ بغیر کسی کمی بیشی کے ملک الموت کے ذریعے سے اگلے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں.
یہاں پہ کم کیوں استعمال ہوا ہے,
یو
یعنی کیا کیوں نہیں ہو, مطلب
قالو ہے نا, یعنی کہ یہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں.
اچھا,
لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے, لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے. یعنی کم کا مطلب ہے کہ تمہاری ایک حقیقت ہے جو جسم سے الگ ہے, تمہاری حقیقت جسم نہیں ہے, تو ملک الموت تم کو بغیر کسی کمی و بیشی کے اٹھا کے اس دنیا سے اگلی دنیا میں پہنچا دیتا ہے. جس چیز کو تم بکھرتے دیکھ رہے ہو فقط جسم ہے, نہ کہ تم. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو چیز تمہیں مٹی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ تمہارا صرف ایک ٹول تھا, تمہاری سواری تھی اس زندگی میں, نہ کہ تم تھے.
تو سورہ قیامت کی جو ایک آیت ہے کہ بھائی قیامت کے روز اللہ اٹھائے گا, ایسا وہ اٹھائے گا کہ بھائی ایون فنگر ٹپس واپس آ جائیں گے. تو
یہ نہیں آیت میں, آیت میں یہ ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں, اس بات پر قادر.
اچھا قادر,
صحیح. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی, توفع یعنی ایسنس آف مین, ایسنس آف ہیومن بینگ بغیر کسی کمی بیشی کے. اب ایسنس آف ہیومن بینگ کیا ہے؟ جو انسان کا نفس ہے, اور نفس کس چیز سے بنا ہے؟ میرے عمل سے, میرے کردار سے, میری سوچ سے, میری نیت سے. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ مجھے بنا رہی ہیں. میں جو سوچتا ہوں, جو انٹینٹ رکھتا ہوں, جو عمل کرتا ہوں, جو کریکٹر ڈیولپ کرتا ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے فارم کر رہی ہیں. اور اس کے ذریعے سے جو میں بنوں گا اس سے ملک الموت یا فرشتے اٹھائیں گے یہاں سے, اور بغیر ذرہ برابر کمی بیشی کے اگلے عالم میں منتقل کر دیں. یہ ہے توفع, کہ تمہاری اصل حقیقت ہمارے پاس محفوظ ہے, ہماری نظر میں ہے, اور تمہاری اس حقیقت کو ہم بذریعہ ملک الموت یا بذریعہ ملائک, یا بعض ایک بعض آیتیں اور اس سے زیادہ عجیب ہیں سورہ زمر کی, اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, کہ اللہ متوفی کرتا ہے نفوس کو جب موت آ جائے, اور جن کے لیے موت نہیں آئی ان کو نیند کے وقت. نیند کی حالت میں بھی انسان کا نفس منتقل ہوتا ہے جسم سے کسی اور ورلڈ میں جاتا ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا, جو آپ خواب ہے, خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ ہیں, تو در حقیقت وہ آپ کا ایسنس آف وجود ہے جسے آپ خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی کریکٹرسٹک باڈی والی نہیں. اپنے جس وجود کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ باڈی نہیں ہے آپ کی, یعنی اس میں وہ تمام مسائل نہیں ہیں جو باڈی کے ساتھ ہیں. آپ کسی چیز کو پینا چاہتے ہیں, فوراً اس کا مزہ حاصل کر لیتے ہیں. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں, فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں. صرف آپ کی سوچ کی دیر ہوتی ہے. تو جو اگلا ورلڈ ہے, دیٹ از دا ورلڈ آف تھاٹس, جسے عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے. تو اٹ از کنٹرولڈ بائی اور تھاٹس, نہ کہ یہ لاز آف فزکس. ٹھیک ہے, لا, فزیکل لاز والی ورلڈ یہ ہے جس میں میں اور آپ ابھی پائے جاتے ہیں. تو ہم اس میں منتقل ہو جائیں گے, یعنی آپ کا جسم یہاں پڑا ہوتا ہے, بستر پہ ہوتا ہے, لیکن آپ پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے کم, یعنی یو ہیو این ایسنس, یو آر ڈفرینٹ فرام یور باڈی.
انسان کو جب پناہ آخر کوئی مر جاتا ہے انسان, تو اس کو کیسا لگتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے, یا ایسا لگتا ہے کہ وہ, اس کو پتہ لگ جاتا ہے؟
یہ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. زیادہ تر لوگوں کو ایسے ہی لگے گا کہ ہم ایک ڈریم لائک سچویشن میں چلے گئے.
اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ جو ہے ابھی فیملی چھوڑ کے چلا گیا ہے.
سب سے پہلی چیز جو, یعنی کہ جو یہ ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مذہبی ریسرچ نہیں ہے, لیکن جو جو دوسرے لوگوں نے کی ہے, وہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو آخری ایونٹ ہوتا ہے نا, نفس اس میں پھنس جاتا ہے. یعنی اگر خدا, اور یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ پرابلم ہوتی ہے جن کی موت اچانک واقع ہو جائے, یعنی قتل کر دیا یا حادثہ ہو گیا یا ایسی چیز ہو گئی, تو وہ اسی میں پھنس جاتے ہیں, پھر رفتہ کر کے اس سے نکلتے ہیں. تو بہرحال اس کی ایک مسٹری ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات صحیح ہے, کیونکہ وہ اس زندگی میں اتنی اویئرنیس گین نہیں کر پاتے کہ وہ اپنے آپ کو باڈی سے اور اس فزیکل ورلڈ سے ڈیٹیچ کر کے دیکھ سکیں. تو جب ایون باڈی ختم بھی ہو جاتی ہے, اس کے باوجود بھی انہیں ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اسی میں پھنسے ہوئے. تو یہ ہے توفع, اس چیز کو کہا جاتا ہے توفع. کہ دوسرا کام کیا ہونا ہے انسان کے ساتھ, کہ میرے وجود کو منتقل ہو جانا ہے کسی دوسری ورلڈ میں, کسی دوسرے عالم میں. اور جیسا کہ کہا گیا کہ جب ہم کہتے ہیں نا عالم برزخ یا عالم مثال میں جا رہے ہیں, تو عالم برزخ یا عالم مثال جو ہے دیٹ از دا ورلڈ آف اور تھاٹس یا کنسیپٹس, وہ ورلڈ کہ اس کے اندر اس طریقے سے وہ نہیں ہے, بلکہ وہاں پر جو چیزیں بھی ہیں وہ ہمارے تھاٹ سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ مائنڈ سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے.
تو ایک چھوٹا سوال ہے کہ جو دوسرے دین ہیں وہ بھی تو کانسیپٹ یہ چیز بتاتے ہیں, جل توفا اور موت, یہ کیا الگ طریقے سے بتاتے ہیں وہ؟
مجھے اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن جیسے فار ایگزامپل بدھزم میں تناسخ ہے, وہ ایک چیز صحیح نہیں ہے. تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس باڈی سے نکلتا ہے تو نفس اپنے کیریکٹر کی بنیاد پر کسی جانور کی شکل میں آ جاتا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. انہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا نفس آگے جا رہا ہے, یہ نہیں کہ تم کسی اور شکل میں بدل رہے ہو. اور یہاں پر آپ نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اور وہ کر دوں الیبوریٹ, کہ جو کہا گیا نا کہ بہت سارے لوگ مطلب جانوروں کی شکل میں مشہور ہوں گے یا وہ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یا قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ جو بندر کی شکل میں مسخ ہو گئے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بندر بن گیا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان انسان ہوتے ہوئے بندر والی حالت میں آ گیا. یعنی جب ایک انسان ذہن اور فکر انسان کی رکھے اور اپنے آپ کو بندر کی شکل میں دیکھے, یہ مطلب ہے اس کا. کیونکہ کوئی جانور بن جانا, یہ کوئی بھی جانور بن جانا, وہ اذیت اور تکلیف کا سبب تھوڑی ہے. جانور نہیں بنا بلکہ انسان رہتے ہوئے اس شکل میں چلائیں گے, یعنی سوچ فکر عقل سب اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہے, یہ مطلب ہے اس مسخ ہونے کا. کیوں اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو نفس اس نے ڈیولپ کیا, یعنی یہ بھی علماء ایک بڑی اچھی مزیدار بات ہے, یہ بھی مطلب قابل تحقیق ہے, کہ خدا نے اس زندگی میں اس دنیا میں جتنے حیوانات رکھے ہیں, آپ کبھی غور کریں کہ ہر حیوان ایک مخصوص صفت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہر حیوان جو ہے وہ ایک مخصوص صفت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں چوہا جو ہے وہ چوری ہے, جو پیٹی تھیفٹس ہوتی ہیں نا, یہ چوہے کا کام ہے. یا مثال کے طور پر جیسے علامہ اقبال نے شاہین کی بہت تعریف کی ہے کہ بلند پروازی اور یہ چیزیں, تو اس سے بھی ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک وہ ہے کہ جو مسخ یا آخرت میں مشہور ہونا نا, کہ تمہارا نفس اگر خدا نہ خواستہ چوری والا نفس ہے تو اس یہ شکل مل جائے گی, اس حالت میں آ جاؤں گی, اینڈ سو آن. یعنی کہ یہ پورا ایک ٹاپک آف ریسرچ ہے.
تو
جی
یہ جو اصلی جو زندگی ہم لوگ جی رہے ہیں اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی صفت مشہور تو ہوتی ہے
جی, جو عرفا کو نظر آ جاتی ہے.
جی جی اچھا,
تو عرفا کو نظر آ جاتی ہے, یعنی کہ جس کی نظر انسان کے ظاہری پیکر سے پار ہو جائے اسے پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ کیا ہے.
پتہ ہی ہوتا ہے,
یعنی اس لیے کہا, میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن بہت زیادہ لوگوں سے وہ سنا آیت اللہ بہجت کا, نہیں ٹھیک ٹھیک نہیں نہیں آیت اللہ بہجت کا جیسے ہے, نہیں نہیں آیت اللہ بہجت کا جیسے ہے کہ وہ نظر نہیں اٹھاتے تھے اور اس قسم کی چیزیں, کہ عرفا کے سامنے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے نفس کی حالت کے اصل میں کیا اندر کیا.
تو مطلب صفت کے حساب سے کوئی انسان گھوڑا بھی ہو سکتا ہے یا گدھا بھی ہو سکتا ہے,
تو قرآن میں کہا ہے. مطلب یہ وہ نہیں کہ جو ہم یہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں, سورہ مدثر اس کے آخر میں کہ جب اے پیغمبر تم ان کو یہ خدا کا پیغام سناتے ہو تو یہ تم سے اس طریقے سے بھاگتے ہیں کہ انہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ, کہ گویا گویا کے بھڑکے ہوئے گدھے جو شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. جو قرآن یا سورہ جمعہ میں آپ نے آیت نہیں پڑھی, مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا, کہ وہ لوگ کے جنہوں نے توریت کا بوجھ خالی اٹھا لیا بغیر سوچے سمجھے بغیر معرفت کے, یہ وہ گدھے ہیں جن پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی چیز بھی محض تشبیہ اور استعارہ نہیں ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. یعنی یہ نہیں کہ قرآن نے یہ بات جس طریقے سے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں نا کہ تم فلاں فلاں فلاں, اس طریقے سے نہیں کہا ہے, بلکہ ریئلٹی ہے یہ. یعنی وہ حقیقتاً گدھے ہی ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. اگر ان کی برزخی اور اخروی شکل نظر آ جائے تو یہی نظر آئے گی.
تو مطلب پھر کوئی انسان انسان نہیں ہو سکتا, بہت کم. مطلب
آپ نے وہ نہیں سنی حدیث امام سجاد علیہ السلام, میرا خیال ہے زہری سے, زہری ہیں اس کے راوی, کہ حج کے موقع پر سنا ہے, حج کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ما اکثر الحجیج, یعنی امام سے کہا کتنے حجی ہیں کتنی کثرت ہے, تو امام نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الوجیج, حاجی کتنے کم ہیں اور شور و غوغا کتنا زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بلکہ قرآن کی آیت 179 سورۃ الاعراف کی وہ تو بالکل اس پہ جیسے کہہ لینا کہ حرف آخر ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. یہ اکثریت انسانوں جنوں کی کیسی ہے کہ جن کے قلوب ہیں لیکن یہ گہرائیوں میں نہیں جاتے, یہ سمجھتے نہیں, ڈیپتھ میں نہیں جاتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں لیکن سن کے غور و فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے, چیزوں کو دیکھتے ہیں پورا سب کچھ, ہم نے اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں لیکن کچھ سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں. وہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ گویا کہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے اور بدتر. تو وہی چیز کہ حقیقتاً جب ان کی حقیقت کھلے گی اس لوگوں کی تو یہ سب اس شکل میں نظر آئیں گے.
تو یہ صفت جو ہوتی ہے وہ ایکوائرڈ ہوتی ہے یا پھر وہ مطلب بچپن سے پیدائش ایسی ہوتے ہیں؟
ایکوائرڈ ہے.
تو کچھ بچے ہوتے ہیں ایک دم شریر پیدا ہوتے ہیں, تو
شریر کا مسئلہ نہیں ہے. اگر مسئلہ اس کا ہے کہ انسان اپنی سماعت اور بصارت اور قلب کی طاقت کو کہاں استعمال کر رہا ہے, یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کر دی لیکن تم کچھ دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں, یعنی آپ اور کچھ بھی کسی چیز کی طرف نہ جائیں, بیماری اور موت کو لے لیں خالی, کچھ بھی نہیں, باقی زمین آسمان یہ وہ سب چھوڑ دیں. انسان جب بیمار پڑتا ہے اس وقت اپنی حالت پہ غور کر لے کہ جسم کو کیا ہو جاتا ہے, کوئی مزہ نہیں رہتا, یہ طاقت کہاں رخصت ہو جاتی ہے, سب کچھ کیا ہو جاتا ہے, تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ میرے اوپر کوئی اتھارٹی ہے کہ جو جب چاہے میری طاقت مجھ سے لے لے, جب چاہے ان مزوں کو چکھنے اور دیکھنے کی صلاحیت مجھ سے لے لے, اور پھر اتنے سارے لوگ جو ہمارے سامنے مر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ دو اتنی بڑی خدا کی نشانیاں ہیں کہ اور آپ سب چھوڑ دیں کہ جی غور فکر نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, یہ تو بزرگ ترین نشانیاں ہیں خدا کی جو ہم سب کے ساتھ ہیں, پھر بھی کوئی سننے سمجھنے کو تیار نہیں. اچھا اب میں تھوڑا سا انشاءاللہ, میرا خیال ہے کہ یہ ذکر ذرا بعد میں چلے گا, لیکن آج میں آپ کو کچھ آیتیں ریفر کر دوں موت کے حوالے سے. سب سے زیادہ عجیب جو کنسیپٹ ہے نا وہ موت کا ہے. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35, اور اسی میں ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، پیغمبر سے خطاب ہے کہ ہم نے کسی بشر کو تم سے پہلے ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کیا. یعنی خلد کس کے مقابلے میں؟ اجل کے. خالد ہمیشگی، خلد ہمیشہ رہنا. تو دار خلد کون سا ہے؟ آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا. کسی بشر کو ہم نے ہمیشگی کے لیے پیدا نہیں کیا. افا امت تو فہم الخالدون، کیا اگر تمہیں موت آ جائے گی تو یہ بچیں گے؟ نہیں، انہیں بھی ہمارے پاس آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. آپ میں سے کوئی مجھے بتایا اس کے ترجمہ؟ بہت سنی ہوئی آیت ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں، کل نفس، نہیں کل، کل نہیں ہے، کل نفس، ہر نفس، چکھنا نہیں ہے، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے یا چکھتا ہے؟ ذائق ہے، چکھنے والا ہے. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے یا چکھنے والا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں بلا میں ڈالتے ہیں، بلا کا مطلب آزمائش، ہم تمہیں ابتلا میں ڈالتے ہیں، تمہیں آزماتے ہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، زندگی میں کبھی شر ہے کبھی خیر ہے. وہی جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ زندگی شروع سے آخر تک بلا ہے، امتحان ہے. یعنی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو امتحان سے خالی ہو. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹ کے آ جاؤ گے سب کے ساتھ. یعنی پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا. تو موت کیا چیز ہے؟ اب یہاں پر قرآن کریم ایک بہت عجیب یہ جملہ ہے، اور ایسے ہی آپ کے سورہ آل عمران میں بھی ہے، تقریباً بالکل اینڈ میں. آیت نمبر 185 ہے، اور اس میں بھی یہی ہے بالکل، یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور بے شک تمہیں توفع کیا جائے گا. کیا چیز؟ اجورکم، تمہارے اجر، تمہارے ریوارڈز، فی القیامہ. وہی جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ اجر قیامت میں ہے. یہاں کوئی اجر نہیں ہے، یہاں کوئی ریوارڈ نہیں ہے کسی بھی چیز کا. اور یہ اجر میں مطلب پازیٹو بھی ہے، نیگیٹو بھی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں بغیر توفع کے معنی. اب آپ سمجھ گئے کہ جب خدا کہہ رہا ہے توفعنا، اس کا مطلب ہے بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی خرابی کے تمہارے اجر تمہیں یوم قیامت میں تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے کہ یہ تم نے کمایا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جسے، یہ بہت اچھا لفظ ہے، زحزحہ، یعنی کہ جسے آگ سے دھکا دے دیا گیا، تقریباً یہ معنی. یعنی کہ لوگ چل آگ کے رستے پہ رہے ہیں زیادہ تر، جسے خدا نے، جسے کہتے ہیں نا پش کر کے ہٹا دیا کہ کدھر جا رہے ہو، چلو ادھر سے، کہ جس کو آگ سے ہٹا دیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا سرمایہ. یہاں پر جتنا کچھ سرمایہ جمع کرو، جتنی متا کرو، سب غرور. غرور کسے کہتے ہیں؟ دھوکا، فریب، ڈسیٹ. کہ یہ پوری کی پوری زندگی، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سرمایہ. جتنا بھی تم لے جاؤ، اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا، قیامت میں ملے گا. یہاں اجر کوئی نہیں ہے. یہاں کیا ہے؟ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. اس دنیا میں فقط بلا ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، کبھی شر سے کبھی خیر سے، ٹھیک ہے، کبھی تکلیف سے کبھی سکون سے، دونوں چیزیں بلائیں. ابتلا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ موت کی تشریح اگلی دفعہ کہ یہ موت کیا ہے اور اس کا جی ذائقہ چکھنے سے کیا تعلق ہے اس کا.
یہ سورہ انبیاء کی آیت 85
نہیں، یہ آل عمران کی 185.